السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نورا من نور الله. میرے دوستوں اور بزرگوں، فضیلت اور عزت یہ دو طرح سے حاصل ہوتی ہے. کسی بڑی چیز سے کسی کا تعلق ہو جاتا ہے تو وہ چھوٹی چیز بھی عزت والی بن جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی چیز کی عزت اور اس کی فضیلت خود ہوتی ہے، اس میں کسی جگہ یا کسی زمانے کی نسبت کا کوئی دخل نہیں ہوتا. جیسے قرآن مجید کی عزت خود ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، کسی جگہ یا کسی وقت سے اس کو نسبت ہے اس لیے وہ عزت والی ہے، ایسے نہیں ہے. لیکن قرآن مجید جس کاغذ پر لکھا ہوا ہے اس کاغذ کی عزت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس پر اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے، تو اس کلام کی نسبت سے وہ کاغذ عزت والا ہو گیا۔ کاغذ سے اللہ کے کلام کی عزت نہیں بڑھی، کہ بہت اچھا کاغذ قرآن مجید لکھنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس لیے قرآن کی عزت ہے، جی نہیں، قرآن کی عزت خود اللہ کے کلام ہونے کی حیثیت سے ہے، اور کاغذ کی عزت جو معمولی تھا اس کی عزت صرف اس لیے ہے کہ اس کو نسبت اللہ کے کلام سے ہے۔ اب اس کاغذ کی عزت کتنی بڑھ گئی؟ قرآن فرماتا لا یمسہ الا المطہرون، اے لوگوں اس کاغذ کو تم چھو نہیں سکتے جب تک کہ پورے طور پر پاک صاف نہ ہو، حتیٰ کہ تمہارا بدن پورا پاک ہے لیکن وضو ٹوٹ گیا ہے تب بھی قرآن کو چھونا گناہ ہے، قرآن کو چھونا گناہ ہے۔ وہ کاغذ آپ چھو رہے ہیں جس پر قرآن لکھا ہوا ہے، اس کاغذ کی یہ عظمت اور عزت کہ اس پر بغیر وضو ہاتھ رکھنا گناہ ہے، قرآن نے قانون بنا دیا ہے کہ بغیر وضو کے تم اس کو چھو نہیں سکتے۔ قرآن مجید سے جو کپڑا جزدان کے طور پر منسوب ہو گیا ہے اس کپڑے کی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن اس کپڑے کو عزت ملی اس لیے کہ قرآن سے لگ گیا ہے، قرآن کی جزدان بن گیا ہے اس لیے اس کپڑے کی عزت ہوتی ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ بہت سے پہاڑ دنیا میں ہیں لیکن کسی پہاڑ کی تعریف اللہ تعالی نے نہیں فرمائی۔ اگر پہاڑ کا ذکر ہے تو کوہ طور کا ذکر ہے، طور پہاڑ پر خدائے رب العالمین کی تجلی پڑی تھی، اس تجلی کی نسبت سے وہ تو پہاڑ عزت والا بن گیا، اور اس کی عزت کتنی ہوئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میدان میں پہنچے جس میدان میں طور پہاڑ نصب ہے تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فاخلع عنک انک بالوادی المقدس طوا، اے موسیٰ اپنے جوتے دور اتار کر کے آؤ، اس لیے کہ جس میدان سے تم گزر رہے ہو وہ میدان بہت مقدس اور مبارک میدان ہے۔ سمجھے آپ میدان کیوں مبارک ہوا؟ اس لیے کہ اس میدان میں کوہ طور ہے، اور کوہ طور کو عزت کیوں ملی؟ اس لیے کہ اس پر اللہ کی تجلی ہوئی تھی، تو اللہ کی تجلی افضل و اعلیٰ ہے، کوہ طور پر پڑ گئی تو کوہ طور بھی عزت والا، عظمت والا، فضیلت والا بن گیا، اور یہ پہاڑ جس میدان میں ہے اللہ اکبر پورا میدان عزت والا ہو گیا، کہ عزت والے نبی اپنے جوتے پہن کر آ رہے ہیں تو رب فرماتا ہے فخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار کر آؤ، یہ میدان اور میدان جیسا نہیں ہے، یہ بڑی عزت والا میدان ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے جوتے اتار کر آئے، بات سمجھ میں آئی کہ بہت سی چیزوں کی عزت کسی کی نسبت سے ہوتی ہے، اور اللہ کے تجلی کو جو عظمت ہے وہ کسی انسان جگہ اور مقام کی وجہ سے عزت نہیں ہے، یہ عزت رب کی تجلی سے ہے۔ میرے دوستو، ایسی ہزاروں مثالیں ہیں، حضرت صالح پیغمبر دنیا میں گمراہوں کو سمجھانے کے لیے آئے تھے، بڑے غبر اور جھوٹے وہ لوگ تھے، حضرت صالح پیغمبر کی آواز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، طرح طرح کے سوال کرتے تھے۔ حضرت صالح پیغمبر علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا، ہم آپ کو نبی اس وقت مانیں گے کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک نوجوان اونٹنی کو نکالیے اور اس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ بھی ہو، اور جب وہ نکلے تو فوراً وہ بچہ جنے، اور بچہ جننے کے بعد اس کے تھن میں اتنا دودھ آ جائے کہ پورے گاؤں کے لوگ دودھ پی کر کے سیراب ہو جائیں۔ یہ اتنا بکٹ سوال تھا کہ آدمی سوچے پہاڑ کی چٹان سے زندہ اونٹنی نکلے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ ارے بچہ کب ہوگا؟ جب کسی اونٹ سے اس کا کراس ہوگا، جب ہی تو اس کے اندر بچہ آئے گا، وہ تو چٹان میں سے نکل رہی ہے۔ پیغمبر سے یہ مطالبہ اور ڈیمانڈ کیا گیا، حضرت صالح پیغمبر گھبرائے نہیں کہ بھائی مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، پیغمبر بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پاور فل بنایا ہے، جو ڈیمانڈ کرو گے وہ ڈیمانڈ پوری ہوگی۔ حضرت صالح پیغمبر نے یوں اشارہ کیا، چٹان پھٹ گئی، اونٹنی کی سرمئی آنکھیں، بہترین رنگ، جوان اونٹنی اس پہاڑ کی چٹان سے جھومتے جھامتے نکلی، کتنا اچھا منظر ہوگا۔ ارے دیکھنے سے نہیں، ہم تو سوچنے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تصور کرو پہاڑ کی بڑی چٹان تمہارے سامنے یوں پھٹ رہی ہے اور پھٹ پھٹ کر اس میں سے اونٹنی نکل رہی ہے۔ حضرت صالح پیغمبر کے پاس آ کر کے کھڑی ہو گئی، کھڑی ہونے کے بعد سر جھکا دیا اور فوراً اس کی پیٹ سے خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، ارے وہ تو پیلے پلایا آیا تھا، بنا بنایا آیا تھا۔ حضرت صالح پیغمبر نے کہا، تمہاری ڈیمانڈ پوری ہو گئی، اس کو دوہو۔ اب سارے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے، پہاڑ سے اونٹنی نکلی، پہاڑ سے اونٹنی نکلی، دیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے کہ نہیں؟ پورا گاؤں، بوڑھے جوان مرد عورت نکل پڑے۔ حضرت صالح پیغمبر نے دوہو پیو حکم لیا، لوگ اپنے برتن لے کے دوڑے، سب مل کے دو رہے ہیں، اونٹنی کھڑی ہے، سارے گاؤں کے برتن بھر گئے، پی کر کے لوگ سیراب ہو گئے۔ حضرت صالح پیغمبر نے اللہ کا حکم سنایا، ہاذہ ناقۃ اللہ فسقیا، اے لوگوں یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اب اس کو چرنے دو، کھانے دو، سب کو کھلا رہی ہے تو وہ تو خود کھائے گی نا۔ حضرت صالح پیغمبر نے اونٹنی کو چھوڑ دیا، جتنے گاؤں والوں کے کھیت سے سب اکیلی چر گئی۔ گاؤں والے پریشان ہوئے، یہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا، ہماری ساری کھیتی ایک ہی دن میں کھا گئی۔ حضرت پیغمبر نے کہا، ارے تم ایک دن میں سارے گاؤں والے دودھ پی گئے تو جتنا دودھ دیتی اتنا کھائے گی کہ نہیں کھائے گی؟ سب خاموش ہو گئے۔ چرنے کے بعد وہ بڑا تالاب تھا پینے کے لیے گئی، جس سے گاؤں کے لوگ پانی پیتے تھے، ان کے جانور سیراب ہوتے تھے۔ جا کر اس نے منہ ڈالا تو پورا تالاب، ایک قطرہ پانی نہیں چھوڑا، अब गांव वाले कहने लगे, हमने डिमांड करके बहुत खतरा मोल ले लिया, न खाने के लिए खेत बचेगा और न पीने के लिए पानी बचेगा, अब क्या करें। तो सबों ने पंचायत की, तो कहने लगे जब ये रात को बैठेगी तो इसके पैर की नसें काट देंगे, चलेगी ही नहीं तो खेत में जाएगी कैसे, तालाब में पहुंचेगी कैसे। अल्लाह फरमाता फअकरूहा, तो सबने मिल करके उस ऊंटनी की घोड़ नसिया काट दी। जैसे ही उसकी बेअदबी की तो रब फरमाता है हमने अजाब भेजा और पूरी बस्ती को तबाह कर दिया। ये अल्लाह की निशानी थी, तुमने मांगा था तो रब से इसकी निस्बत हो गई, इसलिए वो इज्जत वाली हो गई। अब इस ऊंटनी को जो बेइज्जत करेगा वो तबाह हो गया। अजी एक ऊंटनी पहाड़ से निकली थी और जवान निकली थी, ये अल्लाह की कुदरत है। इन्नल्लाहा अला कुल्ले शय्यिन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। इस ऊंटनी की बेइज्जती करने वाले को रब ने अजाब से तबाह कर दिया। जब ऊंटनी की ये इज्जत है तो हुजूर की बीवियों की इज्जत कितनी होगी, हुजूर की बीवियों की इज्जत कितनी होगी, वो भी अल्लाह की निशानियों में से हैं। मैं अभर इस पर गुफ्तगू करना चाहूँगा, मेरे दोस्त सुनो, एक ऊंटनी अपने तौर पर बाइज्जत नहीं हुई, हजरत पैगंबर हजरत सालेह और रब की जात से इसको निस्बत है, इसलिए वो एक ऊंटनी बाइज्जत बन गई। इसलिए कुरान फरमाता हाज़िही नाकतुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसे छेड़ना मत, इसकी तौहीन मत करना, वरना तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। दूसरा मसला आप ये सुन लो कि हुजूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी है, किसी जगह की वजह से इज्जत नहीं दी है, किसी जमाने में आपकी पैदाइश हुई इसलिए आपको इज्जत नहीं मिली। हजरते इमाम अमीरुल हाट अलैहि रहमत व रिजवान, जो सन 737 में इंतकाल फरमा दिए, और ये हिजरी कौन सी है, सन 1437, उनका विसाल हुआ है सन 737। इस साल उनके विसाल को कितने साल हो गए, 800 साल, 800 साल के वो बुजुर्ग हैं जी, 15 चल रहा है ना, 1437 तो 15वां, सिर्फ 700 साल कंप्लीट हो गए हैं, 700 साल हो गए हैं ऐसे बुजुर्ग। इब्ने अमीरुल हाश जिनकी मशहूर किताब है अल मदखल, उसके अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का एक मुसलसल बाब आपने लिखा है, उसमें आपने लिखा है कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रबीउल अव्वल में क्यों भेजा और दो शंबा यानी पीर के दिन क्यों पैदा किया। फरमाते हैं कि बड़ी बड़ी मुबारक रातें थी, बुजुर्ग महीने थे, लेकिन किसी अफजल और बुजुर्ग महीने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने नहीं पैदा फरमाया। बड़े बड़े दिन थे, लेकिन किसी दिन में अल्लाह ताला ने हुजूर को नहीं पैदा किया, एक सादे सिंपल दिन में जिसको कोई बुजुर्गी नहीं थी, एक ऐसे महीने में पहले से जिसको कोई फजीलत हासिल नहीं। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला रमजान शरीफ में पैदा करता जो रमजान शरीफ का महीना पहले से बुजुर्ग था और ये रमजान शरीफ का महीना रब्बुल आलमीन की बारगाह में अजमत वाला पहले से था और इसी महीने में रब्बुल आलमीन ने रमजान में कुरान मजीद जैसा ज़ाब्ते हयात सारी कायनात के अमन व आफियत के लिए कुरान नाजिल फरमाया। जैसा कि रब इरशाद फरमाता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ील कुरान, बेशक रमजान का वो महीना है जिसमें रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल किया। रब्बुल आलमीन ने रमजान को पहले से अजमत दी, मुहर्रम में नहीं पैदा किया, मुहर्रम को अजमत पहले से हासिल है। इसमें आशूरा का दिन है, वो आशूरा का दिन जिसमें बड़ी बड़ी अल्लाह की नेमतें और अम्बियाए किराम पर नवाजिशात का नुजूल हुआ था, ये वो है आशूरे का दिन अल्लाहु अकबर जिसमें हजरत आदम की पैदाइश हुई थी। ये आशूरे का महीना वो है जिसमें अल्लाह रब्बुल मुहर्रम का महीना वो है जिसमें रब्बुल आलमीन जल्ला मजदहू ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया से पार किया था और उनके दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर दिया था। ये मुहर्रम का महीना था, लेकिन रब्बुल आलमीन ने न शबे बरात के महीने में, ना मुहर्रम के महीने में और ना तो रमजान के महीने में जितने बुजुर्ग महीने थे किसी महीने में अपने हबीब को नहीं पैदा किया। हजरत इमार इब्नुल हाज फरमाते हैं कोई ये सोच सके कि रसूल की अजमत इन महीनों की अजमत की वजह से, इसलिए रब ने एक ऐसे सादे सैंपल महीने में पैदा किया जिस महीने में कोई बुजुर्गी नहीं थी और हुजूर की पैदाइश की निस्बत से इस महीने को फरमाते हैं तमाम अजमत वाले महीनों में फजीलत हासिल हो गई। इसलिए सुन्नी मुसलमान माह रबीउल अव्वल की सबसे ज्यादा ताज़ीम फरमाता है और इरशाद फरमाते हैं सुनो ये माह रबीउल अव्वल को रबीउल अव्वल कहते हैं। अरबी में रबी को मौसम बहार को रबी कहते हैं। आप गुजराती में बहार के मौसम को और सीजन को क्या कहते हैं? बसंत। अच्छा, ये बसंत माली मालिनी बन गई। वसंत या बसंत कुछ भी है उसको हम फारसी में उर्दू में मौसम बहार कहते हैं। मौसम बहार कौन सा होता है? आप देखेंगे कि सारे मुल्क के दरख्त मौसम बहार से पहले एक मौसम आता है मौसम खिजां, जो पतझड़ का मौसम होता है। सारे दरख्त मायूस खड़े रहते हैं और उनके ऊपर का जितना लिबास है पत्ते हैं सब झड़ जाते हैं, नंगे खड़े रहते हैं, उनके बदन पर कोई हरियाली की का दुपट्टा नहीं होता है, बिल्कुल सूखे हुए मालूम होते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम बहार शुरू होता है तो इन तमाम दरख्तों के अंदर एक जान, एक तवानाई, एक हरियाली पैदा शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें शगुफे निकलते हैं, पत्तियां बढ़ती हैं और उनमें फूल निकलने शुरू होते हैं। अरे चंद दिनों में आप देखोगे तो हर तरफ हरियाली हरियाली नजर आएगी। सूखे हुए जितने घास के तिनके हैं वो सूख करके गर्मी से खत्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जमीन का सुहाग लुट गया। लेकिन जैसे ही मौसम बहार आता है सारे बीज जो अंदर नजर नहीं आते برسوں سے مہینوں سے اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. موسم بہار آیا, تھوڑا چھیٹا پڑا تو آپ دیکھیں گے پوری زمین جیسے انگڑائی لے کر اس میں جوش پیدا ہوتا ہے اور ہر طرف ہری ہری گھاسوں سے ایسا لگتا ہے کہ رب نے ہری چادر زمین کو اڑھا دیا ہے. چلو تو پیر کو اچھا لگتا ہے, صبح کو اس پر شبنم پڑتی ہے. اگر ننگے پاؤں ایسی گھاس پر روز چلو تو آنکھوں کی بینائی مضبوط ہو جاتی ہے, دل دماغ تر و تازہ ہوتا ہے, نیا خون اس میں امنگ پیدا ہوتی ہے. موسم بہار میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے. انسان ایسے موسم میں اپنے آپ کو بہت خوشگوار سمجھتا ہے. حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں یہ موسم ہیلدی موسم ہے, دوا نہیں کھا رہے ہو لیکن تمہاری ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے. حضرت امام ابن الحاج فرماتے ہیں اسی طرح اے لوگوں یہ ربیع الاول اس کا اللہ نے نام رکھا ہے اور اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے. جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے وہی مہینہ تھا. فرماتے ہیں موسم بہار سے حضور کی پیدائش کو بڑی بھاری نسبت ہے. دنیا حضور کے آنے سے پہلے مرجھائی ہوئی تھی, تمام انبیاء کی تعلیم کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. اب کوئی صحیح کتاب اور صحیح قانون الہی اور شریعت کی تعلیم اس دنیا سے مفقود ہو چکی تھی. لوگوں میں ظلم اور تعدی کا بازار گرم تھا, لیکن مصطفیٰ آئے ربیع الاول میں, جیسے کہ زمین میں بہار آتی ہے اور درخت ہریالے ہو جاتے ہیں, ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد انسانیت کا درخت امنگیں لے کر ہرا بھرا ہو رہا ہے. اس میں جب بہار کا موسم آتا ہے تو کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جڑ سوکھ جاتی ہے. وہ لاکھ موسم بہار آئے وہ سوکھے کے سوکھے ہوتے ہیں, اور جب وہ ہریالے نہیں ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کا اگر درخت ہے تو اسے کٹوا دیا جاتا ہے, پرائیویٹ درخت ہے اسے بھی کٹوا دیا جاتا ہے, آرے سے چیر دیا جاتا ہے, آگ میں جلا دیا جاتا ہے. ایسے ہی انسانی شجر ہے کہ ان میں بہت سے وہ ہیں کہ ان کی جڑوں میں تازگی ہے. موسم بہار میلاد مصطفیٰ ہوا تو وہ انسان پھر انگڑائیاں لے کر اٹھتا ہے اور صدیق کی صداقت کے اس میں پھول کھلتے ہیں, عمر کی عدالت کی ہریالی نظر آتی ہے, شان سخاوت نظر آتی ہے, شان شجاعت نظر آتی ہے. اور کچھ ایسے درخت تھے جن کی جڑیں ہی سوکھ گئی تھی, ان کے نصیب میں ہریالی ہی نہیں تھی. وہ ابو جہل تھا, ابو لہب تھا, اتبا تھا, شیبہ تھا, جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے حبیب آپ ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں, انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں, ان کی قسمت ہی میں کفر لکھا جا چکا ہے. اب ان میں ایمان کی ہریالی شگفتگی اور خوشگواری پیدا نہیں ہوگی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے, یہ سوکھے درخت کی طرح جلائے جائیں گے, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. تو ربیع الاول میں حضور اکرم کو پروردگار عالم نے بھیج کر دنیا میں بہار کا جو موسم آتا ہے اس سے نسبت قائم کر کے ہر عقل مند کو یہ شعور عطا فرمایا ہے کہ جس کی جڑ سوکھی نہیں ہے ربیع الاول آئے گا تو خوشیوں میں وہ پھولے نہیں سمائے گا اور اس کی خوشیاں دوبالا ہوتی چلی جائیں گی. جس طرح درخت اگر سوکھا نہیں ہے تو ربیع الاول آتے ہی آتے خوش ہو جاتا ہے, नए कपड़े बनाता है, अपने मकानों को सिंहारता संवारता है और जुलूस में जाने की तैयारियां करता है। ये इस बात की दलील है कि ये सूखे हुए दरख्त नहीं है, ये सूखे हुए दरख्त नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए रबीउल अव्वल में भेजे गए। ये कौन कहता है जो आज से 700 साल पहले किताब लिख चुके हैं? आला हजरत उस जमाने में नहीं थे, ये बिदअत नहीं है। रबीउल अव्वल में खुशी मनाना उन तमाम बुजुर्गों का तरीका है जिन्होंने मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। लेकिन सूखे दरख्त इनमें जरा भी खुशी नहीं पैदा होती, बल्कि अब सारे सुन्नी मस्जिदों में सुबह सादिक के वक्त सलात व सलाम पढ़ा जाता है तो ये ताला बंद करके घर में टांग फैलाकर सोए रहते हैं, चिराग भी नहीं जलाते। अरे कुछ तो ऐसे हैं कि मेराज शरीफ में ताला लगा के भाग जाते हैं ऐसा की नमाज पढ़ के, मीलादुन नबी में तो सुबह साजिद के बाद कसदन नहीं आते हैं और दूसरे दिनों में तहज्जुद पढ़ने आएंगे, लेकिन आज मीलादुन नबी का दिन है, ये बहार का दिन है। अरे बहार वही लेगा जिसको बहार से दिलचस्पी होगी, वही दरख्त बहार बहार से वो फायदा हासिल करेगा जिसकी जड़ों में ताजगी होगी, जिसकी जड़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जड़, हमारी जड़ कौन सी है? वो दरख्तों की जड़ जैसे नहीं होती है, हमारी जड़ और असल ये ईमान है और ये ईमान की जड़ इसकी रूप किधर किधर फैली है, कहीं बगदाद की तरफ जा रही है तो कहीं अजमेर की तरफ जा रही है तो कहीं बरेली शरीफ की तरफ जा रही है, कहीं कछौछे की तरफ जा रही है। आप देखो दरख्त खड़ा रहता है और उसकी जो मोटी मोटी जड़ें होती हैं वो सीधे जाती हैं, फिर उन मोटी जड़ों से बारीक बारीक जड़ें हर तरफ फैलती हैं, जहाँ जहाँ वो जा सकती हैं जाती हैं। और पानी की जो नमी होती है, जमीन के अंदर जो तरी होती है, वो बारीक बारीक जड़ें उस तरी को चूसती हैं और चूस करके चारों तरफ से वो मोटी मोटी जड़ों को सप्लाई करते हैं। और फिर ये मोटी मोटी जड़ें बगैर पंप के बगैर मोटर के उस पानी की तरी को ऊपर सप्लाई करती हैं। ये बड़े मोटे तने वाले दरख्त जो होते हैं यहाँ से ये तरी ऊपर चढ़ती है और ऊपर चढ़ के बाहर जो उसकी ब्रांच और शाखें होती हैं, पत्ते होते हैं, फूल खिले होते हैं, ये नीचे की तरी जो बारीक बारीक जड़ों से होकर मोटी जड़ों तक आई और मोटी जड़ें तने तक पहुंचाया और तने ने फिर पत्तियों को फूलों को और शाखों को सप्लाई किया। ये सप्लाई सिस्टम कुदरत ने उन दरख्तों को अता फरमा दिया कि उनका पूरा माहौल हरा भरा हो जाता है, गुले गुलजार आते हैं, हर परिवार आज हरा भरा नजर आता है। ऐसे ही मोमिन की ईमान की जड़ें, ये जड़ें फैलती हैं बहुत दूर तक। दरख्तों की जड़ तो दो चार मीटर दूर फैलती है, लेकिन मोमिन के ईमान की जो जड़ें और रूटें होती हैं वो ऐसी हैं कि वो सिर्फ सूरत में नहीं, ये सूरत से अंदर अंदर दिनों के अंदर से फैलती हैं और इनका कनेक्शन बरेली तक पहुंचता है, इनका कनेक्शन खाजा गरीब नवाज तक पहुंचता है, उसका कनेक्शन बगदाद तक पहुंचता है, इसका कनेक्शन करबला तक पहुंचता है, इसका कनेक्शन नजफ अशरफ मौलाए कायनात तक पहुंचता है, इसका कनेक्शन जनाबे मुस्तफा तक पहुंचता है। और जनाबे मुस्तफा की मोहब्बत से मोमिन का शजरे ईमान लहलहा जाता है, उसमें पूरे फूल खिलते हैं और ये फूल जन्नत के फूल होते हैं, इसमें फल खिलते हैं, सूफी अंबियाए किराम का फल क्या है कि उनकी बारगाह में जो बैठता है वो मीठी चाशनी महसूस करता है, बैठता है जमीन पर और जन्नत की लज्जत महसूस करता है। इसलिए फरमाते हैं रबीउल अव्वल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाकर हुजूर की सीरत इस मौसम के जरिए रब ने वाज़े फरमा दिया। इसलिए रबीउल अव्वल वो महीना है जो सारे महीनों से अफजल है। फरमाते हैं अहले सुन्नत का अकीदा लिखते हैं सारे महीनों से अफजल है। फरमाते हैं शबे कद्र से अफजल है, शबे बरात से अफजल है, शबे जुमा से अफजल है, शबे आशूरा से अफजल है। और फिर फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि इस ये महीना ना होता जिसमें रब ने हुजूर को पैदा फरमाया है। महीने को रब ने पहले मुतय्यन कर दिया, हुजूर की पैदाइश इस महीने में है और इस महीने की वजह से सारे महीनों की फजीलत मुसलमानों को मिली है। अगर रबीउल अव्वल की फजीलत हुजूर के वजूद से ना होती तो हम क्या शबे बरात को क्या जानते, शबे आशूरा को क्या जानते हैं। इसी तरह से इरशाद फरमाते हैं कि दोशंबे को हुजूर को पैदा किया गया। ये दोशंबा पीर के दिन को अल्लाह ने क्यों मुतय्यन किया? अल्लाह के हर काम में हिकमत है। फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमत, अल्लाह के हर काम में हिकमत है। फिर एक हदीस नकल करके फरमाते हैं कि इन्नल्लाह खलकल अशजार यौमल इस्नैन। फरमाते सारे दुनिया के हरे भरे दरख्तों को अल्लाह ताला ने पीर ही के दिन पैदा किया। सारे दरख्तों को पीर के दिन पैदा किया। फिर इस पर लंबी तकरीर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने पीर के दिन, दोशंबे के दिन, मंडे के दिन दरख्तों को पैदा किया और दरख्तों को पैदाइश करने में वो फरमाते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि इन हरी हरी चीजों से, दरख्तों से, पौधों से इंसान की जिंदगी का ऐसा गहरा ताल्लुक है कि अगर ये दरख्त, ये हरियालियां, ये खेत, ये अनाज, ये सारी चीजें पैदा न होती तो ये इंसान क्या खा सकता है? ये सारी हरियाली चीजें ये पीर के दिन पैदा हुई हैं और रब ने सारे इंसानों की जिंदगी का दारो मदार इन्हीं चीजों पर रखा है। अनाज पैदा होता है आप खाते हैं, सब्जी पैदा होती है आप खाते हैं, दूध जानवर देता है आप पीते हैं। आप कहेंगे दूध कहाँ से? अरे ये अगर घास जानवर न खाए फिर जानवर मिट्टी ही से पैदा हुई चीज को खाता है और घास को चरता है तो उसी से दूध आपको मिलता है, उसी से आपको अच्छा घी मिलता है, उसी जानवर से आपको गोश्त मिलता है। कितनी भी पाबंदी करो लेकिन समझ गए ये हमारी गिजा है, अल्लाह ने पैदा ही इसीलिए किया है। चमड़े से हम फायदा उठाते हैं, चमड़े से फायदा गवर्नमेंट भी उठाती है, चाहे पाबंदी लगाए चाहे न लगाए। पुलिस का बेल्ट काहे से बनता है? वो बड़े से छोटे वाले से नहीं समझे? पुलिस का और फौज का जूता काहे से बनता है? बकरी के चमड़े से। दो दिन में मुस्कुराने लगेगा। वो बड़े की खाल की जरूरत पड़ती है क्यों? और ये बंदूक जो लटका करके चलते हैं उसका जो बेल्ट होता है काहे का होता है? वो भी चमड़े का होता है। जो रिवाल्वर की गोली रखी जाती है वो भी चमड़े की। और जब फौज लड़ाई करती है और जमीन पर उसको घिसकना होता है तो वो चमड़ा नीचे बिछाते हैं कौन सा? बकरी का, मेष का। ये तो दो दिन में फट जाएगा। वही बड़े साहब आते हैं, है कि नहीं? ये जानवर भी इंसान की जिंदगी, उसके फौजी मकासिद और दुनिया की हजारों चीजों का ताल्लुक इसी हरियाली से है। जानवर भी जिंदा इसी हरियाली से, इंसान भी जिंदा इसी हरियाली से। तो इंसानी और जिंदा रहने वाली मखलूक का ताल्लुक रब ने दरख्तों से और हरे पौधों से उनके अनाज और फल फूल पर रखा है। हजरत इमाम फरमाते हैं कि सुनो, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर ने पीर के दिन इसलिए पैदा किया है कि जिस तरह से इंसान की जिंदगी का दारो मदार उन हरी हरी चीजों से है, इसी तरह से सारे मुसलमान और जन्नतियों की जिंदगी का मदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हर चीज जिस तरह से हरी चीजों से हर गिज़ा हमको मिलती है, इसी तरह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मोमिन की जिंदगी कायम है। हम मोमिन है, हमारी ईमानी जिंदगी जिक्र मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारी हिकमतें उलमा ने किताबों में रखी है। और फिर फरमाते हैं कि सुनो, जुमे को फजीलत हासिल है, जुमे को बहुत फजीलत हासिल है, इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जुमे के दिन पैदा हुए। इसलिए मीलाद आदम की वजह से जुमा फजीलत वाला हो गया। और उस जुमे में नमाज का एहतमाम करना पड़ता है, जिक्र अस्कार, दुकान बंद करना, कारोबार को छोड़ना, फिर जा करके आपको जुमे की फजीलत मिलती है। फरमाते हैं मेरे रसूल के यहाँ मशक्कत नहीं है, रहमत है। बहुत सी चीजें मशक्कत और मेहनत के बाद उसका सवाब मिलता है, लेकिन हुजूर अकरम अपनी उम्मत के लिए तकलीफ से हाँ हाँ रहते थे, जितना हल्का हो सके मेरी उम्मत से बोझ हल्का हो जाए और सवाब उतना ही मिलता रहे। फरमाते ये भी दोशंबे की फजीलत का एक पहलू है कि इस दिन कोई एहतमाम ना करो, फिर भी तुमको जुमे से ज्यादा फजीलत और सवाब मिलता रहता है। इस दिन कुरान पढ़ लो और कारोबार मत बंद करो, नमाज पढ़ लो जो तुमका तुम्हारा रेगुलर है, लेकिन पीर के दिन तुम्हें बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। और यहाँ पर एक ऐसी साथ है, एक ऐसी घड़ी है जुमे के दिन कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस वक्त में जो दुआ मांगी जाएगी ईमान की सलामती और खुलूस के साथ, नीयत की सलामती के साथ, उसकी वो दुआ जरूर कबूल होगी। और फिर हजरत फातिमा का ये मामूल नकल फरमाते हैं, हजरत फातिमा जहरा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस दिन असर की नमाज पढ़ करके और मगरिब तक मुसल्ले पर बैठ करके जिक्र अस्कार करती और दुआ मांगती, और किसी से इस बीच में कोई गुफ्तगू नहीं करती, कोई खाना पीना नहीं करती, और लोगों से कहती है कि मैंने अपने वालिद जनाबे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि ये साथ और ये वक्त असर और मगरिब के बीच का वो है जुमे के दिन कि इसमें जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल हो जाती है। ये हदीस से साबित है। हजरत इमाम इब्नुल हाज फरमाते हैं कि ऐ लोगों, वो जुमे की साथ में दुआ कबूल होती है, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम इसी घड़ी में मगरिब और असर के बीच में पैदा किए गए थे। मीलाद आदम का उस वक्त पर यह असर है कि जो दुआ मांगी जाए दुआ कबूल हो। फरमाते हैं कि और वो वक्त सुबह सादिक का जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो शंबे में पैदा हुए, वो वक्त उस जुमे के वक्त से अफजल है, इसमें जो मांगो रब तुम्हें अता फरमाएगा। बड़ी दिलचस्प और रूहानी गुफ्तगु आपने फरमाई है कि वो सुबह का वक्त, ये गुमराह फिरके के लोग कहते हैं वो तो जब हुजूर पैदा हुए थे उसी दिन की ये खुशूसियत, تو آپ یہ کہہ دیجئے حضرت فاطمہ سے کہ اے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آدم پیدا ہوئے تھے اس دن کی یہ خصوصیت ہے، آپ ہر جمعے کو یہ کیوں کرتی ہیں؟ تو اپنے والد کا حوالہ دے کر کہتی ہیں کہ جناب مصطفیٰ نے یہ فرمایا، آدم اس وقت میں پیدا ہوئے تھے، جو دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو صرف اسی دن نہیں جب حضرت آدم پیدا ہوئے تھے، اسی دن کی یہ خصوصیت نہیں ہے، ہر جمعے کی یہ خصوصیت ہے۔ اسی طرح ہر ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت کی یہ خصوصیت۔ پھر فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام عصر کے بعد پیدا ہوئے تھے، دن تھا، لیکن رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دن میں نہ رات میں، کیسے وقت میں پیدا کیا؟ ادھر سے رات بھاگ رہی ہے، ادھر سے دن کی روشنی آ رہی ہے، اور جہاں دونوں کا سنگم ہے، ادھر اندھیرا ختم، ادھر روشنی اسٹارٹ اور شروع، اس کے بیچ میں حضور پیدا ہوئے۔ اس لیے کہ اگر رات میں پیدا ہوتے تو صرف رات فضیلت والی ہوتی، اور اگر دن میں پیدا ہوتے تو دن فضیلت والا ہوتا۔ اگر رات میں پیدا ہوتے حضور تو رات فخر کرتی کہ میرے اندر نبی تشریف لائے، اور دن میں پیدا ہوتے تو دن کہتا میرے اندر حضور تشریف لائے۔ رب نے دونوں کا دل رکھ لیا، اے رات تو بھی محروم نہیں، اے دن تو بھی محروم نہیں، ہم دونوں کے بیچ میں نبی کو پیدا کر رہے ہیں کہ اس رات میں بھی عبادت کرو گے تو دن کی عبادت، اور دن میں عبادت کرو تو رات کی عبادت کا ثواب تم کو ملتا چلا جائے۔ اور دوسری بات انہوں نے لکھی ہے کہ اس بیچ میں حضور کو کیوں پیدا فرمایا؟ حضور کے پیدا کرنے میں یہ کمال ہے کہ اب کفر کا اندھیرا بھاگ رہا ہے اور اسلام کی روشنی آ رہی ہے، سمجھے؟ کفر کا اندھیرا بھاگ رہا ہے اور اسلام کی روشنی آ رہی ہے، اور بیچ میں حضور کھڑے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو کفر بھاگتا ہے، اور ادھر دیکھتے ہیں تو مومن کے دل کو سکون ملتا ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے، اور ادھر دیکھتے ہیں تو صدیق اکبر مسکراتے چلے آتے ہیں۔ بیچ میں رکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ یہ ساری چیزیں حکمت پر مبنی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بھی اللہ کی ہزاروں حکمتیں ہیں، ہم اپنی ناسمجھی سے اس حکمت کو نہ سمجھے الگ بات ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں بھی حکمت ہے، سمجھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کب کی؟ 25 سال کی عمر میں، اور آپ کی اہلیہ 40 سال۔ کون تھی؟ بیوہ تھی۔ اس زمانے میں بیوہ عورتوں سے شادی کرنا یہ بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ عرب کے سماج اور ماحول میں کوئی بیوہ کو پوچھتا نہیں تھا، اس کو ابھاگن سمجھتے تھے، یہ بہت بڑی اچھوت ہے، بیوہ ہو جانا اس کے لیے سب سے بڑا مرن ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے اس رسم کو توڑ دیا، اے لوگوں امین اور صادق کی شادی دیکھو کہ ایک بیوہ ہی نہیں عمر دراز عورت سے شادی کرتے ہیں، 25 سال کی عمر میرے رسول کی ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ 40 سال کی ہیں۔ رب العالمین نے جتنی اولاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی چاہی اسی پہلی بیوی سے، پہلی بیوی سے۔ اور جب اولاد ہوتی ہے تو آدمی عورت ہے اولاد کی تربیت میں مصروف رہتا ہے، دوسرے کاموں سے اس کو فرصت نہیں ملتی. جتنی اولاد ہوئی نبوت اعلان نبوت سے پہلے کثرت اولاد ہے. چند آپ کے اولاد میں اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے، لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ نہ نبی کی حدیث یاد کرنے کی ضرورت تھی، اس کو صحابہ کرام جو مختصر تھے حضور کی زندگی کو محسوس کرتے تھے، نہ اس وقت نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی پوری زندگی شوہر نامدار اور اپنی اولاد کی خدمت میں گزار کر کے ایسی اولاد پیدا کیا ہے کہ دنیا میں وہ اولاد بے مثال. اس میں حضرت فاطمہ زہرا بھی، اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد حضور نے کئی شادیاں کی، اور جتنی بھی شادیاں کی ہیں حضور نے کوئی کنواری لڑکی نہیں کی. اس سماج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیوہ اور متعلقہ عورتوں سے شادیاں فرمائی ہیں، اور اللہ تعالی کی حکمت دیکھو، کسی بیوی سے اولاد نہیں، کیونکہ اب اعلان نبوت ہو چکا ہے. حضور کی ہر بات یاد کرنا ہے، باہر صحابہ یاد کر رہے تھے اور اندر یہ ازواج مطہرات یاد کر رہی تھی. حضور نے کئی شادیاں اس لیے کی کہ حضور کی زندگی اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ ایک بیوی کے بس کی بات نہیں تھی کہ ان ساری حدیثوں کو یاد کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے اتنی شادیاں کی. اے حبیب، آپ کی درسگاہ میں ایک عورت کے بس کی بات نہیں ہے، اور عورتوں میں بھولنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے. چند عورتیں ہوں گی تو اے اللہ کے حبیب، اسلام کا سارا قانون جسے حدیث کہا جاتا ہے، باہر صحابہ یاد کریں گے لیکن اندر تو صحابہ آ نہیں سکیں گے. یہ ازواج مطہرات کی سوسائٹی اور ان کی کمیٹی ہوگی. اے اللہ کے حبیب، آپ کے دن رات ہر ایک کام کو دیکھنے، چلنے، کھانے، پینے، سونے، جاگنے، بیویوں سے تعلق قائم رکھنے، ان ساری چیزوں کی حدیثیں ان ازواج مطہرات کے ذمہ تھی. پھر حضور نے صرف ایک کنواری بیوی سے شادی کی، جس کا نام ہے سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کی رخصتی 9 سال میں ہوئی. اسی پر یہ بدتمیز کہتے ہیں، اتنی کمسن کو معاذ اللہ شکار بنا لیا، رب العالمین ان کہنے والوں کو عذاب کا شکار بنا لے، انہیں تباہ و برباد کر دے. انہیں معلوم نہیں ہے حضرت عائشہ کتنی ذہین تھی، اور خود حضور نے یہ شادی نہیں فرمائی. 3 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑوں میں لپیٹ کر میرے سامنے ایک بچی کو لایا، اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی بیوی ہے. اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی بیوی ہے. حضور نے اس پر کوئی خیال نہیں فرمایا. پھر دوسرے دن ہی خواب دیکھا، پھر تیسرے دن ہی خواب دیکھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس بچی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ وہ عائشہ ہے. فرشتے اللہ کی طرف سے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ دے رہا ہے، اے حبیب، اس بچی سے آپ شادی کیجئے. 9 سال کی عمر میں عرب میں بچیاں بالغ ہوتی تھیں، ہمارے ہاں بھی 9 سال کی عمر میں بہت سی بچیاں بالغ ہوتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے حریم ناز میں حضرت عائشہ پر یہ اللہ کا خاص فضل ہے، 3 دن خواب میں دکھا کر حریم ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ کو رب کی مرضی سے داخل کیا گیا. یہ حوث نہیں ہے، ما یہ یخلقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. نبی جو کچھ فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں, نبی کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہے. آپ کہیں گے 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی رچائی, معاذ اللہ, جیسا کہ اس نے کہا یہ شادی رب کے حکم سے ہے, اور 9 سال کے بعد بچی کی عقل, اس کا کیچنگ پاور بہت مضبوط ہوتا ہے. بچیاں جو دیکھتی ہیں بچپن میں, بچے اور بچیاں, ان کا دماغ اتنا انٹیلیجنس ہوتا ہے, اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو وہ آرام سے یاد کر لیتی ہیں بچیاں. اور پورے عرب میں حضرت عائشہ سے زیادہ عقل مند کوئی بچی نہیں تھی, اور مصطفیٰ کے تمام احوال و اقوال کو چیک کرنے کے لیے رب نے حضرت عائشہ کو اپنی حکمت تامہ سے ازواج مطہرات کے گروپ میں شامل کر لیا. یہ ہمارا ایمان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی ان کی اولاد نہیں, پرورش کا معاملہ ہی نہیں. جن رات مصطفیٰ کی حدیثیں یاد کرتی تھی اور صحابہ کو سنایا کرتی تھی, اہل علم کو بتایا کرتی تھی, آپ یاد رکھیں تمام عورتوں میں سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والی حضرت عائشہ. اتنی ازواج مطہرات ہیں, کسی نے 10, کسی نے 20, کسی نے 50, کسی نے 100, 150 یہ حدیثیں یاد رکھی ہیں. لیکن حضرت عائشہ اس بچپن میں بھی 2260 حدیثوں کی حافظ تھی. 2260 حدیثوں کی حافظہ تھی. حضرت عائشہ کے حفظ کا اور ان کی حدیث جازدانی کا یہ کمال تھا, جو دیکھتی تھی ایک ایک لفظ یاد کرتی تھی. صحابہ میں سب سے بڑے حافظ حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں, اور عورتوں میں سب سے بڑی حافظہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ ہیں. یہ رب کا انتظام اور حکمت تھی کہ نبی کی زندگی کا اندرونی حصہ ازواج مطہرات حاصل کر, اور ان میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ کو رب نے عطا فرمایا. یہ خبیث کیا جانے, یہ نبی کے حرم میں رب العالمین نے حضرت عائشہ کو داخل فرما کر ایمان, اسلام اور حقیقت محمدیہ اور اوصاف محمدیہ کو لوگوں میں واضح کرنے والی امام کی حیثیت سے, ایک عظیم محدثہ کی حیثیت سے قائم فرمایا تھا. یہ حکمت تھی رب العالمین کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوشناکی کے لیے نہیں, دین کی اشاعت کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ان تمام ازواج مطہرات کو بال بچوں سے فارغ کر دیا تھا. یہ ازواج مطہرات ہماری مقدس مائیں ہیں. وہ اس لیے تھی کہ دن رات حضور کے چلنے پھرنے, مسکرانے, کھانے پینے اور سونے کو دیکھ کر کے, اور اس کو حدیث کی شکل میں بیان کر کے عورتوں کو بھی زندگی کا شعور عطا فرمائیں, اور مردوں کو عورتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا انداز اختیار ہو جائے, بتا دیں. یہ تھے ازواج مطہرات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام ازواج مطہرات میں سے صرف عائشہ وہ بیوی ہے کہ جس کے بستر پر مجھے بارہا وہی نازل. کسی بیوی کو یہ مقام نہیں حاصل تھا. حضور حضرت عائشہ کے بستر پر لیٹے ہوتے اور ادھر جبریل امین وہی لے کر آتے. حضرت عائشہ کی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ ان کے لحاف اور بستر میں مصطفیٰ پر قرآن اترتا رہا. کیسی مقدس بیوی ہیں. یہ حوشناکی نہیں کرتی تھی, یہ گوپیاں نہیں تھی کہ ان کے ساتھ چھیڑ خانیاں کی جائیں. یہ ازواج مطہرات تھی جو چھیڑ خانی کے لیے نہیں تھی, بلکہ مصطفیٰ کی دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے. مسلمانوں, ماؤں کے دلوں میں اگر یہ وسوسہ گزرے کہ اپنی چھوٹی بچی سے رسول نے کیوں شادی کی, تو اس لیے شادی نہیں کی تھی کہ رنگریلیاں مچائی جائیں, اس لیے شادی کی تھی کہ مصطفیٰ کے دین کو بڑھایا جائے اور اسلام کو طاقت عطا فرمائے. حضرت عائشہ کتنے دن حضور کے ہاں رہی ہیں؟ صرف 9 سال. 9 سال کی عمر میں ہجرت کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی. حضور 10 سال مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے. 1 سال ہجرت کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی ہے. آپ 9 سال حضور کی خدمت میں رہی ہیں اور 9 سال میں 2260 حدیثوں کو بیان کر کے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا. وہ آل و اولاد کے جھنجٹ میں نہیں پڑی تھی, صرف اسلام کو اپنی گود میں پالا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن, حضور کے وصال کے دن حضرت عائشہ ہی اپنی گود میں لے کر اپنے شوہر نامدار کی خدمت کر رہی تھی. آج حضور کو گود میں آخری وقت میں لے کر کے اور آپ پانی پلا رہی ہیں, مسواک کرا رہی ہیں, گویا اشارہ ہے کہ جس طرح آغوش عائشہ میں جناب رسول اکرم کا وصال ہوا ہے, اے لوگوں اسی طرح آغوش عائشہ میں اسلام کو اللہ تعالی بہر عطا فرمائے گا. حضرت عائشہ کا بہت اونچا مقام ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ تشریف فرما تھی, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے حضور کی خدمت میں آ رہے تھے, تو حضور نے حضرت عائشہ سے کہا, عائشہ پردے میں چلی جاؤ. تو حضرت عائشہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو نابینا ہیں, مطلب کیا ہے, وہ تو مجھے دیکھ نہیں سکیں گے, مجھے آپ بیٹھے رہنے دیجئے, اندر پردے میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں, وہ نابینا ہے, تم تو نابینا نہیں ہو. ہماری ماں بہنیں سوچیں, یہ حضرت عائشہ نے ہماری ماں بہنوں کو سبق دیا ہے. یہ سوال کیا ہے, عائشہ پردے میں چلی جاؤ, تو جناب عائشہ نے سوال فرمایا, سرکار وہ نابینا ہے, تو سرکار نے فرمایا, وہ نابینا ہے, تم تو بینا ہو, تم تو ان کے چہرے کو دیکھتے ہو, دیکھتی ہو. حضرت عائشہ کی حدیث نے کیسے بڑے قانون بنائے ہیں کہ اے لوگوں, دونوں اخیارے ہیں تو ٹامک تیا مت کرنا. مرد اگر نابینا ہے تب بھی عورت کو پردہ کرنا فرض ہے, اور عورت نابینا ہے تو مرد کو بھی فرض ہے کہ وہ پردہ کرے. آج بے پردگی دونوں آنکھ مچولیاں کرتی ہیں, وہاں تو ایک نابینا ہے اور ایک آنکھ والی ہے, رسول نے پردہ کروایا ہے اور حضرت عائشہ نے اس کا اعلان کر دیا ہے. میری ماں بہنوں سنو, آج ننگے سر شادی بیاہوں میں اپنے بالوں کو پھیرا کر اور فلمی ناٹک والوں کا لباس پہن کر کے کس طرح مردوں کو گھورتے ہیں اور یہ مرد کس طرح گھورتے ہیں. ہماری ماں بہنوں کو, تمہارے چہرے میں تمہارے باپ کا رنگ نہیں ہے. میں کہتا ہوں فاطمہ زہرا کی حیا ہونی چاہیے, عائشہ صدیقہ کا شعور ہونا چاہیے. ہماری ماں بہنوں کو جناب عائشہ نے پردہ میں رہنے کا اعلان فرما دیا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا, صحابہ نے پوچھا, یہ ایرے غیرے نہیں جو صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھتے تھے. لیکن صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا, کبھی دکان پر چلے جاتے, اتنا وقت حضور کو دیکھنے سے وہ محروم رہتے. کوئی اپنی کھیتی باڑی پر چلا جاتا تو دن بھر حضور کو دیکھ نہیں پاتا تھا. حضور جب کمرے میں سونے چلے جاتے تھے تو صحابہ کرام دیکھ نہیں پاتے تھے. زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ صحابہ کرام کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا تھا. ان آدھے حصے کو کون بیان کرے گا؟ ارے رات کی تاریکی میں جو ساتھ میں رہتی ہے وہی تو بیان کرے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور کا اخلاق حضور کی سیرت، حضور کی حیات، حضور کی آئیڈیل لائف کیا ہے؟ تو حضرت ماں عائشہ زیادہ تقریر نہیں کرتی ہیں، وہ یہ فرماتی ہیں خلقہ القرآن، ہمارے آقا و مولا کا اخلاق، ان کی سیرت، ان کی ہسٹری اگر تم کو معلوم کرنی ہے تو دوسروں سے مت معلوم کرو، خلقہ القرآن، ان کی اخلاقی زندگی، ان کی سیرت اور ہسٹری پورا کا پورا قرآن ہے. الحمد پڑھو گے تو سیرت مصطفیٰ معلوم ہوگی، انہوں اللہ پڑھو گے تو سیرت مصطفیٰ کا علم ہوگا، والناس پڑھو گے تو جناب مصطفیٰ کا کردار معلوم ہوگا. یہ کس کی تقریر ہے؟ ماں عائشہ کی ہے، اور کتنی جامع ہے. دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کو ایسا دیکھا تھا، ایسا دیکھا تھا جیسے وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھ رہی ہے. اسی لیے دونوں کو بتایا کہ قرآن سے ہٹ کر میرے آقا کی زندگی نہیں ہے، خلقہ القرآن. حضرت عائشہ کا مقام بہت بلند ہے، اور بہت بلند ہے. یہ اندھے کیا جانے، ارے سورج جب چمکتا ہے تو وہ وانگڑی اوندھی چمگادڑ کا ہوتی ہے اوندھی. اس سے کسی نے پوچھا، سارے لوگ دن نکلتا ہے تو یہ لوگ بازاروں میں چہل پہل ہو جاتی ہے، اور تو رات کو اڑتی ہے اور جب دن نکلتا ہے تو اوندھی ہو جاتی ہے. تو بولتے نہیں، سورج کی روشنی اچھی نہیں ہے، ساری دنیا اس کو اچھی کہتا ہے، یہ ورمانگڑی اوندھی یہ کہتی اچھی نہیں. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، گر نبینت بروش سب پر اچش، گر نبینت بروش سب پر اچش، چشمے آفتاب راچے گنو. یہ ورمانگڑی اگر دن کی روشنی میں سورج کو نہیں دیکھ پاتی ہے تو اس میں سورج کی کیا غلطی ہے؟ یہ اسی کی آنکھ کی غلطی ہے، شرور شرور کرتی رہتی ہے. یہ سورج کی کرنوں کو نہ سمجھ سکے گی، اور نہ اس کو سمجھنے کی بس کی بات ہے. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ کے مقام، ان کی حیثیت پاک کو، ان کے علم اور تقوی کو، ان کی طہارت کو کوئی کیا سمجھ سکے گا؟ ارے سنو، دنیا کے تمام دانشوروں نے ان کی زندگی کو لکھا ہے. ابھی میرے عائشہ کی زندگی پوری نہیں ہوئی، ان کے قلم تھک گئے، کتاب کے اور آپ ختم ہو گئے، ماں عائشہ کی زندگی کی سادنا کی جو ہی باقی کی باقی. حضرت عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے اعلیٰ اور افضل مقام رکھتی ہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فضیلت السریر علی الطعام، سارے کھانوں میں سب سے افضل کھانا ہے سریر. سریر سب سے، سریر جانتے ہیں؟ نہیں. روٹی چور کر کے اس میں شوربہ ڈال کر کے اس کو ملیدہ بناتے ہیں، اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کبھی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ اس کو عربی زبان میں سریق کہتے ہیں. شوربے میں روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو مسلتے ہیں، کچھ لوگ اس میں گوشت ڈال دیتے ہیں، کچھ لوگ گھی ڈال دیتے ہیں، کچھ لوگ اور کچھ کرتے ہیں، اس کا نام ہے سریر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند سریر تھی، سریر تھی. حضور ارشاد فرماتے سارے کھانوں میں افضل سریر ہے. جس طرح سریر افضل ہے، اسی طرح ساری عورتوں میں عائشہ افضل ہے. یہ افضل ہیں، شریف سے مثال دی، اس لیے کہ شریف صرف روٹی کو نہیں کہتے ہیں، شریف اسے ہے جس میں گوشت بھی ہوتا ہے، جس میں شوربہ بھی ہوتا ہے، تیل بھی ہوتا ہے، مسالہ بھی ہوتا ہے، سارے مسالے جس میں جمع ہوتے ہیں اس کو شریف کہتے ہیں. عائشہ کو یہی فضیلت ہے، ان میں ہر خوبی موجود ہے. جس طرح شریف میں خوبی موجود ہے، ایسے ہی عائشہ کے اندر ہر خوبی موجود ہے، افضل و اعلیٰ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کوئی مسلمان ان خبیثوں کے کہنے کی وجہ سے کبھی کسی غلط فہمی میں اور شک اور شبہے میں نہ آئے. پھر موقع ملے گا تو کبھی انشاءاللہ پھر بیان کروں گا. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کر، بہت دیر ہو گئی، 12 بج گئے.
اے حبیب احمد مجتبا، دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا، میں طلب سے باز نہ آؤں گا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا، جو تیرے کرم سے ہے آسنا، جو تیرے کرم سے اس آسنا کا سلام لو، اے حبیب احمد مجتبا، دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کوئی مر رہا ہے پریس پر، کوئی چاہتا ہے نجات کو، کوئی چاہتا ہے نجات کو، میں تجھی کو چاہوں خدا کرے، میں تجھی کو چاہوں خدا کرے، میری اس دعا کا سلام لو، اے حبیب احمد مجتبا، دل مبتلا کا سلام لو،
شدہ کا سلام لو.